الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں، فیز ہوتے ہیں. ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عمر کو، اس زندگی کو بچپن کہتے ہیں. اس بچپن کی عمر میں بچہ کھاتا پیتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو سارا دن کھیلتا ہے. یہی اس کی زندگی کا وظیفہ ہے. ماں باپ بھی اس کو خوش رکھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے کھلونے لے کے دیتے ہیں، اور وہ خود بھی گھر میں ایک کھلونے کی مانند ہوتا ہے. گھر کا ہر مرد اور ہر عورت اس بچے سے بات کر کے، اس کو گود میں لے کے، اس کو پیار کر کے خوش ہوتے ہیں. اس بچے کے اوپر گھر کے لوگ اس کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں، اور بچے کے رونے پر گھر کے لوگ روتے ہیں. وہ ہوتا تو چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن پورے گھر کے لوگوں کے دلوں کی جان ہوتا ہے. ذرا اس کے رونے کی آواز آئے تو سارے گھر والے فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. جب اس سے کچھ بڑی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو لڑکپن کہتے ہیں. اس لڑکپن کی عمر میں اب اس بچے کی تعلیم کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے. دینی تعلیم بھی دلوائی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور پھر سکول بھی بھیجا جاتا ہے دنیا کی تعلیم کے لیے. ماں باپ اس کے ذمے پڑھائی لگاتے ہیں تاکہ یہ بچہ اچھے انداز سے پڑھے. تو اس عمر میں بچہ مدرسے میں، اسکول کالج میں پڑھتا ہے، اور ماں باپ کی امنگوں کو پورا کرتا ہے. جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ اس کا پھر اسی طرح کھیل کود میں گزرتا ہے. حتیٰ کہ ایک ایسی عمر آتی ہے کہ جس میں آ کر لڑکا یا لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. تو جب لڑکے کی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو تو اب ماں باپ اس کو کسی بزنس میں لگاتے ہیں، یا کسی نوکری پہ لگاتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی کمائی کا ذریعہ اس بچے کے لیے بنایا جاتا ہے. جب اس بچے کو حلال روزی بھی ملنی شروع ہو جائے اور جوانی کی عمر بھی ہو. اسی طرح لڑکی بھی گھر میں رہ کر بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اب ان کی زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو ازدواجی زندگی یا شادی شدہ زندگی کہتے ہیں. اس کے لیے لڑکے کے ماں باپ بھی رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لڑکی کے والدین بھی رشتے دیکھتے ہیں، پھر جہاں دونوں طرف کو مناسب معلوم ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور یہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے ہیں. دین اسلام نے نکاح کو عبادت کہا، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا ان نکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اس لیے کہ اب اس نوجوان پر حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. جب حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد پھر اس نے حقوق اللہ کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا. دنیا میں دین اسلام ہی نے ازدواجی زندگی کو عبادت کہا، ورنہ تو پہلے مذاہب ایسے تھے کہ جو ساری زندگی کنوارا رہنے کو نیکی سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مرد عیسیٰ صفت بن کر رہے، عورت مریم صفت بن کر رہے، اور دونوں کنوارے پن کی زندگی گزاریں، تب جا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں گے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. دین اسلام نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. چنانچہ دین اسلام نے عورت کا وقار بڑھایا اور بتایا کہ جب انسان شادی شدہ زندگی گزارتا ہے تو بیوی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہونے میں معاون بنتی ہے. چنانچہ کہا گیا ہے کہ عورت انسانی زندگی کا نصف ہے اور بقیہ نصف زندگی کے بننے اور بگڑنے پر اثر انداز ہوتی ہے. جن معاشروں میں نکاح نہیں وہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ زندگی گزارتے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر زندگی گزارتے ہیں، دین اسلام میں یہ چیز حرام اور گناہ ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب تب آ سکتے ہیں جب نکاح کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی بن جائیں. اب دیکھا بھی یہی گیا کہ جن ملکوں میں دوستانہ زندگی کی رسم و رواج عام ہے وہاں پر عورت بہت زیادہ پریشان ہے، چونکہ وقتی ساتھی تو اس کو روز مل جاتے ہیں مگر زندگی کا ساتھی اس کو کوئی نہیں ملتا. چنانچہ ابتدائی جوانی میں تو وہ عورت مختلف لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے، لیکن جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 30 سال سے اوپر، تو اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ تنہائیوں کی ماری اپنے گھر کے اندر نفسیاتی مریضہ بن کے زندگی گزارتی ہے. اسی لیے جب ایسی عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تو کہتی ہیں کہ لائف از ویری ڈیفیکلٹ. جن لوگوں نے تھوڑا تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارا، ان کی اولاد بھی ہو گئی، مگر ذمہ دار وہ اس کے نہ بنے، بوجھ عورت ہی کے سر پر پڑ گیا. اب یہ بیچاری دفتروں میں جا کے روزی بھی کمائے، اپنی اولاد کی پرورش بھی کرے، گھر کی صفائیاں بھی کرے اور کھانا پکانا بھی کرے. تو اس طرح عورت پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا. یہ عورت کے ساتھ سری ناانصافی ہے کہ مرد اس سے اپنا مطلب تو نکالے اور اس کی ذمہ داری کوئی نہ لے، نہ اس کو وراثت میں حصہ، نہ اس کے بچوں کا کوئی نگران. تو آزادی کے عنوان پر عورت کو ایسا خوبصورت دھوکہ دیا گیا کہ اسے گھر سے باہر نکال کر مردوں کے لیے کھلونا بنا دیا گیا. چنانچہ نام تو آزادی کا ہے جی، ہم نے عورت کو آزاد کر دیا، اس کو آزادی دے رکھی ہے، مگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں اس کے پیچھے مرد کی مکاری شامل ہے. چونکہ مردوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں اس عورت کو نان نفقہ یعنی خرچہ بھی دینا پڑے گا، اس کے بچوں کے بھی ہم ذمہ دار بن جائیں گے، اور ہماری وراثت میں بھی اس عورت کو حصہ مل جائے گا. اور مرد کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اگر بغیر ذمہ داری کے ہی میرا کام چلتا رہے تو یہ سب سے اچھا. چنانچہ مکار مردوں نے بھولی عورتوں کو دھوکہ دیا اور ان کو کہا کہ تم اگر گھر سے باہر آؤ تو یہ تمہارے لیے آزادی ہے. حقیقت میں آزادی کے نام پر اس کو بربادی کی دعوت دی گئی. اور وہی ہوا کہ ان ملکوں میں آج عورت اتنی پریشان ہے کہ اس کے دکھ درد کا ساتھی کوئی ہے ہی نہیں. جتنا بڑھاپا ان عورتوں کا برا گزرتا ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. ایسی عورت کی زندگی میں کیا خوشیاں ہوں گی کہ جس کی عمر ابھی 35 سال ہی ہے اور وہ اپنے گھر میں سارا دن اور رات اکیلے گزارتی ہے، نہ خوشی کا ساتھی نہ غم کا ساتھی. دین اسلام نے اس کا توڑ دیا اور عورت کو اس کے حقوق دیتے ہوئے کہا کہ جو مرد عورت کو قریب کرنا چاہتا ہے وہ اس کی پوری ذمہ داری کو قبول کرے. اس پوری ذمہ داری کو قبول کرنے کا نام نکاح ہے. چنانچہ یہ یاد رکھیں کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا. شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ نکاح نہ ہونے پائے. چنانچہ ہمارے ماحول میں بھی کتنی مرتبہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے معیار ہی پورے نہیں ہوتے. یہ ہمیں تو اتنا لکھا پڑا لڑکا چاہیے، ऐसा कारोबार हो, ऐसा घर हो, आइडियल की तलाश में अभी बड़ी बेटी की शादी नहीं होती और उसके नीचे की तीन बेटियां भी जवान हो चुकी होती हैं। ये सरासर बेवकूफी है। भला ऐसी बच्चियां जो आठ आठ दस दस साल से घरों में जवान जिंदगी गुजार रही हैं, वो अपनी सोच को कैसे पाक रख सकेंगी? चुनाची शैतान को मौका मिल जाता है, वो फिर इंटरनेट के जरिए उनको दोस्तियां सिखाता है, स्कूल कॉलेज की दोस्तियां सिखाता है, कोई ना कोई गुनाह का रास्ता उनके सामने खोल देता है। और इसका गुनाह जैसे उस लड़की या लड़के को होता है, इसी तरह उसके माँ बाप को भी होता है। चुनांचे शरीयत में कहा गया कि जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी करने में देर करते हैं, वो बच्चे जो गुनाह करेंगे उसका वबाल बच्चों पर भी होगा और माँ बाप पर भी होगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब भी बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो तुम उसका जल्दी से जल्दी निकाह कर दिया करो। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद चीजों में जल्दी करो, जैसे नमाज का वक्त हो जाए तो पढ़ने में जल्दी करो, कोई आदमी फौत हो जाए तो दफन करने में जल्दी करो, और जब बेटी जवान हो जाए और उसके लिए रिश्ता मुयस्सर हो तो शादी करने में जल्दी करो। इतना जहेज हो, ऐसा मकान हो, ये वो ख्वाहिशात हैं कि जिनकी कोई हद नहीं। दीन इस्लाम ने कहा कि जरूरियात की हद होती है, लिहाजा तुम जरूरतों को पूरा करो, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती, लिहाजा ख्वाहिशात के पीछे मत पड़ो। जितना अल्लाह ताला ने दिया बस उसके ऊपर सब्र शुगर की जिंदगी गुजारो। आगे बच्चे और बच्ची में अगर नेकी होगी, दीनदारी होगी, तो उनका रिज्क अल्लाह ताला उनको अता करेंगे। चुनाचे दीन इस्लाम में ये तसव्वुर है कि बीवी जब आती है तो अपने साथ रिज्क लेकर आती है। मर्द इस बात की तस्दीक करेंगे कि जब कमा रहे थे तो जितना कमाते थे, शादी के बाद उनके रिज्क में अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं, इजाफा दे देते हैं। बल्कि अगर उनका बच्चा हो जाए तो अल्लाह ताला और इजाफा कर देते हैं, दूसरा बच्चा हो जाए तो और इजाफा कर देते हैं। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने उनके दरमियान रिज्क को तकसीम किया, ये हम करते हैं। लिहाजा कितने नौजवान थे जो शुरू में गरीब थे, शादी के बाद उनको ऐसे बख्त लगे कि वो वक्त के सेठ बन गए। तो औरत अपना नसीब अपने साथ लेकर आती है। चुनांचे दीन इस्लाम ने औरतों के साथ बहुत ही ज्यादा एहसान किया कि उनको हुकूक दिलवाए और मर्दों को बांध दिया कि तुम निकाह के बगैर औरत के करीब नहीं हो सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत पर इस बात को अच्छी तरह वाज़े किया, लिहाजा औरतों को चाहिए कि ये रोजाना दुरूद शरीफ पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया भेजा करें और दुआ मांगा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब, आपको हमारी तरफ से दुरूद व सलाम हो, उस तबके की तरफ से जिनको ज़माने जाहिलियत में जिंदा कब्रों में दफन कर दिया जाता था, आपने हम कमजोरों को विरासत में हिस्सा दिलाया, آپ نے ماں کے قدموں میں جنت بتائی، آپ نے اپنے آخری حج کے خطبے میں بھی ہمیں یاد رکھا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، لہذا اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو بہترین اجر اور بدلہ عطا کرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ دنیا متاع ہے، پونجی ہے، اور اس کی بہترین پونجی وہ نیک عورت ہے. تو پوری دنیا سرمایہ ہے اور بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. مردوں کو یہ بتایا گیا کہ عورتیں زندگی کا سب سے حسین سرمایہ ہوتی ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی النساء، میری فطرت میں بیوی کی محبت رکھ دی گئی. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے وصیت فرمائی کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو. ایک حدیث پاک نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے آپ کی مثال پیش فرمائی. آپ اللہ کے محبوب تھے، انبیاء کے سردار، ساری ساری رات عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ آخرت کے لیے تیاری کرنے والے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے گھر کے اندر کی زندگی سے لگائیں گے. اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اور اگر اپنے گھر میں اس نے مصیبت کا ماحول بنا رکھا ہے تو وہ ایک برا انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا دائرہ عمل الگ الگ کر دیا، ماں کو مامتا دی اور والد کو مشقت برداشت کرنے کا مزاج دیا. لہذا عورت گھر کے ماحول کے اندر رہ کر اپنے فرض منصبی کو پورا کرے، اور باہر کی ذمہ داریوں کو مرد سنبھالے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں عام طور پر مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے بنایا اور عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مرد کی پسلی سے بنایا. تو یوں سمجھ لیں کہ عورتیں مرد کے لیے فرسٹ ڈیریویٹو کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جب بھی کسی چیز کا ڈیریویٹو ہو تو وہ زیادہ نفیس ہوتا ہے، زیادہ پالشڈ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورتوں میں نرمی رکھی، نزاکت رکھی، حسن و جمال رکھا، چونکہ اس کی زندگی میں انہی چیزوں کی ضرورت تھی. اور اس کے بالمقابل مرد کو ایسا جسم دیا کہ جو مشقت برداشت کر سکتا ہے. اب اگر کسی عورت کو کہا جائے کہ 100 किलो की बोरी अपनी कमर पे उठा के फलां जगह पहुंचाओ तो वो तो बेचारी दब के ही मर जाएगी। लेकिन मर्द इतने मुशक्कत के काम फैक्ट्रियों में कारखानों में करते फिरते हैं। मर्द को कहा जाए कि तुम थोड़ी देर बच्चों को संभालो तो उसके लिए 15 मिनट से ज्यादा गुजारना एक मुसीबत, इसलिए कि उसको ये तबीयत दी ही नहीं गई। जबकि माँ अपने बच्चों के साथ पूरा दिन रहती है और उन बच्चों के नाज बर्दाश्त करती है और उनके रोने में उनको चुप करवाती है, अल्लाह ताला ने उसकी तबीयत ही ऐसी बनाई। तो फितरत का ये तकाजा है, इसलिए मर्द का दायरा कार अलग है, औरत का दायरा कार अलग है। अब औरतें खुद सोचें, अगर घर में ये रात को सोई हुई है और बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है तो उस वक्त ये खुद बाहर निकलती हैं अंधेरे में या अपने मियां को भेजती हैं, तो ये इस बात की दलील है कि औरत इसके लिए नहीं बनी कि वो बाहर निकलकर लोगों के सामने अपनी हिफाजत खुद करे। उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया। तो अगर जहन में ये बात अच्छी तरह बैठ गई कि मर्द का दायरा अमल घर से बाहर का है, औरत का दायरा अमल घर के अंदर का है, कोई शरई जरूरत हो तो औरत अपने घर से निकल सकती है और मर्द और औरत जब घर में एक दूसरे के साथ हो तो जितना मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारे उतना ज्यादा अच्छा है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया में से तीन चीजें पसंद हैं। एक फरमाया खुशबू, दूसरा फरमाया नेक बीवी और तीसरा नमाज। तो नमाज तो रूहानी मेराज है, रूहानी सुरूर है, और इंसान का जिस्मानी सुरूर वो उसकी बीवी के साथ वाबस्ता है। इससे औरत की जमालियाती फितरत की तरफ भी इशारा है। चुनाचे औरतों में आम तौर पर हुस्न जमाल का ख्याल रखना, अपने आप को मेंटेन करना, ये उनकी फितरत में अल्लाह ताला ने बात रख दी है। इरशाद बारी ताला है, वमिन आयाती ही, और अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है, अन खलक अलकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजा, कि उसने तुम में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ। तो कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक शादी का असली मकसद ये होता है कि बीवी खामिद के जरिए से सुकून पाए और खामिद अपनी बीवी के जरिए से सुकून पाए। और आगे फरमाया, वजाअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत रख दी। अब देखिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए शरीयत ने। मवद्दत कहते हैं मोहब्बत को, तो जवानी की उम्र में चूंकि मियां बीवी को एक दूसरे की बायोलॉजिकल जरूरत भी होती है तो उस कैफियत को मवद्दत कहा गया, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त उनको जिस्मानी जरूरत तो घट जाती है, अब एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने के लिए वो एक दूसरे की गुजरी हुई जिंदगी के औकात को याद करें और एक दूसरे के साथ रहमत का मामला करें। बुढ़ापे में खामिद ये सोचे कि ये वो बीवी है जिसने अपनी जवानी मेरी खातिर गुजार दी और इसने जिंदगी के 20 साल 25 साल 30 साल मेरी खिदमत में गुजार दिए, लिहाजा अब अगर इसका मिजाज चिड़चिड़ा बन गया या इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो इतना अरसा मेरे साथ गुजारने का भी तो इसको क्रेडिट मिलना चाहिए, इसको रहमत कहते हैं। इसी तरह बीवी भी सोचे कि आज मेरा खाविंद लाठी लेके चल रहा है मगर ये वही तो है कि जिसने मुझे जवानी की लज्जतें दी, मेरे बेटों का बच्चों का बाप बना, मेरी इज्जत इस्मत की हिफाजत का सबब बना, इसने इतने साल माल दौलत कमाकर मुझे सुकून की जिंदगी दी, तो अगर ये बूढ़ा हो गया, चिड़चिड़ापन इसकी तबीयत में आ गया, बात बात पे ये मसला बना देता है, तो चलो इसके पिछली जिंदगी के एहसानात को सामने रखकर मुझे अभी भी इसके साथ गुजारा करना है। तो कुरान मजीद का हुस्न देखो कि उसने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, तो जवानी में मवद्दत की वजह से मियां बीवी इकट्ठा रहते हैं और बुढ़ापे में रहमत की वजह से दोनों इकट्ठा रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फन के हु, कुरान मजीद में है कि फन के हु माताब अलकुम मिनन निसा, तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो। लिहाजा शादी से पहले मर्द को भी इख्तियार दिया गया कि वो अपने मिजाज के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक जैसी लड़की उसकी जिंदगी की बेहतरीन साथी बन के रह सकती है वो ऐसी लड़की को तलाश करे, और लड़की को भी इख्तियार दिया गया कि वो भी अपने वालदैन के जरिए से बच्चे की पूरी तहकीकात करवा ले और जो उसकी समझ में आए कि ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन साथी हो सकता है तो उस लड़के की प्रपोजल पर वो हां करे। तो मां बाप की हैसियत मशीर की होती है, मशवरा देने वाले, डिसीजन शरीयत ने लड़के के पास या लड़की के पास रखा होता है। जब तक लड़की हां ना करे मां बाप के लिए जबरदस्ती उसका निकाह करना बहुत बड़ा गुनाह है। हां चूंकि बच्चियों में अल्लाह ने शर्म हया रखा इसलिए अगर उसके सामने प्रपोजल आई और वो बच्ची खामोश रही या मुस्कुरा पड़ी तो ये मुस्कुराना या खामोश रहना ही उसकी इजाजत बन गई। मियां बीवी के ताल्लुक को जितना कुरान मजीद ने खूबसूरत अंदाज में बयान किया इतना दुनिया में किसी और मजहब में बयान नहीं किया गया। चुनांचे कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया हुन लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। यानी बीवियां खामदों के लिए लिबास हैं और खामिद बीवी के लिए लिबास हैं। ये गिनती के चंद अल्फाज हैं लेकिन मियां बीवी के ताल्लुक को जितना थोड़े लफ्जों में यहां समेटा गया दुनिया की किसी किताब में नहीं समेटा गया, ये कुरान मजीद का एजाज है। लिबास से तशबीह देने में बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये कि इंसान के जिस्म के सबसे ज्यादा करीब उसका लिबास होता है, लिबास से ज्यादा कोई चीज उसके जिस्म के करीब नहीं होती। तो लिबास इसलिए कहा कि बीवी ये समझे کہ اب میری ذات کے سب سے زیادہ قریب اگر دنیا میں کوئی ہستی ہے تو وہ میرا خاوند ہے. اور خاوند یہ سمجھے کہ اب اگر میری ذات کے سب سے زیادہ قریب کوئی ہستی ہے تو وہ میری بیوی ہے. ان کو کہتے ہیں یک جان اور دو قالب، کہ جسم تو ان کے دو ہوتے ہیں لیکن جان ان کی ایک ہوتی ہے. ایک اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ لباس کے ذریعے سے انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں. کوئی بھی آدمی بے لباس حالت میں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا، حتیٰ کہ مرد کو بھی اگر کوئی کہے گا کہ میں تجھے لوگوں کے سامنے بے لباس کر دوں گا تو مرد کو اتنی حیا آتی ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ زمین کھل جاتی اور میں نیچے اتر جاتا. تو مرد اگر اس طرح بے لباس دوسروں کے سامنے ہونا پسند نہیں کرتا تو عورت میں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ شرم و حیا رکھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ لباس سے انسان کے عیب چھپتے ہیں، لہذا بیوی کے ذریعے سے خاوند کے عیب چھپ جاتے ہیں اور خاوند کے ذریعے سے بیوی کے عیب چھپ جاتے ہیں. اور انسان غور کرے کہ اگر شادی نہ ہو تو اس کی کیسی کیسی کوتاہیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں، وہ کیسی کیسی غلطیوں کا مرتکب ہو بیٹھے کہ اس کی پبلک انسلٹ ہی ہو جائے. اب اس ذلت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ازدواجی زندگی کا راستہ دیا کہ حرام کاموں کے پیچھے پڑنے کی بجائے تم حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو. ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ لباس سے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے عورت جب اچھے کپڑے پہنتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میری پرسنالٹی میں زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے. مرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں گا تو زیادہ گریسفل نظر آؤں گا. تو جس طرح لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، اسی طرح خاوند کو بیوی سے زینت ملتی ہے اور بیوی کو خاوند کے ذریعے سے زینت ملتی ہے. اگر بیوی نہ ہوتی تو مرد لوگ تو جنگلوں کی جھونپڑیوں میں زندگی گزارا کرتے، یہ محلات بنانے اور گھروں کے اندر آرام و آسائش کی ہر چیز کا ہونا اور ہر طرح کی ناز و نعمت کی زندگی، یہ مرد کو عورت کے سبب سے ملی ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مرد اکیلے جہاں رہتے ہوں تو بیچاروں کے لیے تو کپڑے دھو کر استری کرنے مصیبت ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنے پھر رہے ہوتے ہیں، بغیر استری کے کپڑے پہنے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ صاف ستھرا ہو کر جو رہنا ہوتا ہے یہ بیوی کی برکتیں ہوتی ہیں. لباس کے اندر ایک خوبی اور بھی ہے کہ وہ انسان کو سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے. لہذا اگر سردی میں کسی کو کہے نا کہ لباس کے بغیر باہر نکلو تو اس کی کلفی ہی جم جائے. تو اس کے بچاؤ کے لیے لباس ہے، اسی طرح گرمی سے بچنے کے لیے بھی لباس. تو جس طرح سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس ہے تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا، اس لیے کہ زندگی کی اونچ نیچ کی حالات کی مشقتوں سے بچنے کے لیے خاوند کو بیوی کام آتی ہے اور بیوی کو خاوند کام آتا ہے. پھر لباس کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے، لباس پہن کر اس کی تکمیل ہوتی ہے. اسی طرح مرد عورت کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، عورت مرد کے بغیر ادھوری ہوتی ہے. ان کی لائف ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہوتی ہے. پھر اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے کہ اگر لباس انسان کا کہیں ذرا دور پڑا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کہیں لوگ نہ آ جائیں تو یہ کیسے بھاگتا ہے اپنے لباس کی طرف کہ جلدی سے پہن لوں؟ تو جس طرح مضطرب ہو کر اپنے لباس کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح کنوارا شخص، کنوارا مرد مضطرب ہو کر اپنی بیوی کی طرف آتا ہے اور بیوی اپنے میاں کی طرف آتی ہے. ایک نقطہ اس میں مفسرین نے اور بھی لکھا کہ لباس انسان کے تابع ہوتا ہے، اور یہاں پر ہن لباس لکم، عورتوں کا تذکرہ پہلے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے تابع کیا. اگر کوئی سوال کرے کہ جی مرد بھی تو عورتوں کا لباس ہیں، تو ان کا تذکرہ بعد میں کیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی عورتوں کے تابع ہوتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ عورتیں تو شرعی حکم کی وجہ سے مردوں کے تابع ہوتی ہیں اور مرد محبت کی وجہ سے اپنی عورتوں کے تابع ہوتی ہیں. اس لیے جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، اچھے اخلاص والی بیویاں ہوتی ہیں، وہ اپنے حسن سلوک کے ساتھ اپنے خامدوں کو اپنا تابع بنا لیتی ہیں. وہ اتنے اچھے مشورے دیتی ہیں کہ ان کے خامد ان کے مشوروں کو مانتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے وقت کافروں کے ساتھ سلو کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے سلو کے اوپر دستخط فرما دیئے. صحابہ کرام کی جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہمیں کافروں سے دب کے ان کے ساتھ سلو نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ ہمارا راستہ روکیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے. کون ہوتے ہیں یہ ہمارا راستہ روکنے والے؟ اور پھر بڑے عرصے کے بعد وہ بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی طبیعتیں چاہتی تھیں کہ بس اب ہم نے احرام باندھ لیا اور قربانی کے جانور، ہدی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، تلواریں ہمارے پاس ہیں، کون ہے جو ہمارے سامنے آئے؟ تلوار فیصلہ کرے گی. مگر اللہ رب العزت کے محبوب نے صلح کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے ساتھ اس موقع پر ایک ایگریمنٹ کر لیا. ایگریمنٹ کی ظاہری شرطیں بھی ایسی معلوم ہوتی تھیں کہ جیسے مسلمان دب کے سلو کر رہے ہیں، کافر ڈومینیٹ ہو کر سلو کر رہے ہیں. مثلا ایک شرط تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے تو یہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان کافر بن کے چلا جائے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے. تو اس قسم کی شرطوں سے صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہمیں اتنا دب کے سلو نہیں کرنی چاہیے، مگر اللہ رب العزت کے محبوب نے سلو کر لی. جب سلو پر دستخط ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب تم اپنے احرام اتار دو، جانوروں کو یہیں پہ ذبح کر دو، اور پھر ہم دوبارہ پھر کبھی عمرہ کریں گے. اب یہ حکم صحابہ کرام کے لیے عجیب و غریب تھا، وہ اتنا حیرت میں ڈوب گئے کہ ان کی طبیعتیں احرام اتارنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہی تھیں. تو وہ یہ حکم سن کر خاموش تو ہو گئے، مگر ان میں سے احرام اتارنے کے لیے کوئی بھی نہ اٹھا. نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے. آپ کی اہلیہ صاحبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تھی. آپ نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ اس طرح میں نے سلو پہ دستخط کر دیے اور میں نے صحابہ کو کہہ دیا کہ تم احرام اتارو، مگر ان کی طبیعتیں آمادہ ہی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے آگے سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مشورہ دیا، اے اللہ کے محبوب، یہ سب آپ کے جانثار ہیں، آپ کے بے دام غلام ہیں، چونکہ یہ دل میں نیت لے کے آئے تھے کہ ہم بیت اللہ جا رہے ہیں، تو عمرے کی وہ جو محبت اور شوق تھا اس کی وجہ سے اب ان کی طبیعتوں پہ حیرانی ہے. آپ ایسا کیجئے کہ باہر جا کر اپنی سواری کے جانور کو ذبح کر دیجئے، جب یہ دیکھیں گے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو بے چونو چرا یہ آپ کی اتباع کریں گے. چنانچہ اہلیہ کے ان مفید مشورے کے بعد نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنی جانور کو ذبح کیا، تو ان کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا، احرام اتار لیا. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر نیک ہو، سمجھدار ہو، تو وہ ایسے قیمتی مشورے دیتی ہے کہ مرد کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر خاوند سمجھدار ہو اور اچھا ہو، تو جو چیزیں عورت کے لیے پہاڑ سے بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، مرد ان مصیبتوں کا آسان حل ڈھونڈ لیتا ہے اور عورت کو پریشانی سے بچا لیتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام نے جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا، تو اس سے بہتر تشبیہ اور کوئی نہیں دی جا سکتی. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے اوپر حق ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے اپنے محبوب کی زبان سے کیسے پیارے الفاظ کہلا دیے کہ تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے. ان میں سے ایک وہ مرد جو نکاح کرنا چاہے، تو اس کے لیے نکاح کی آسانیاں کرنا، اسباب مہیا کرنا، یا جو نوجوان لڑکی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے اچھے میاں کا اویلیبل ہونا، اس میں مدد کرنا اللہ تعالی کا حق ہے. چنانچہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالی ان کے لیے اچھے پرپوزل کا مہیا ہونا آسان فرما دیتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج کل ایک بہت بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ مرد شادی کرنے کے لیے عورت میں فقط نسوانیت دیکھتے ہیں. تین لفظوں کو یاد کر لیں، ایک نسوانیت اور ایک انسانیت اور ایک ایمانیت، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایمانیت تو یہ ہوا کہ کوئی عورت اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے. اب دین کو قبول کر لینا یہ اس کے اندر ایمانیت ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر اخلاق بھی اچھے ہوں، صداقت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، خدمت ہو، وفا ہو، ان تمام چیزوں کو انسانیت کہتے ہیں. اور ظاہر میں بھی اس کے نقش نین اچھے ہوں، قد و قامت اچھا ہو، دیکھنے میں مرد کے لیے اس میں جاذبیت ہو، اس کو نسوانیت کہتے ہیں. آج کل نوجوان بیوی کے اندر فقط نسوانیت دیکھتے ہیں، چنانچہ ان کو اگر کوئی تیکھے نقش نین والی ماڈل قسم کی لڑکی نظر آ جائے تو بس فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس سے شادی کرنی ہے. یہ چیز نہیں سوچتے کہ اس کے اندر ایمانیت ہے یا نہیں، چنانچہ کتنے نوجوان ہیں جو کافر لڑکیوں کے ساتھ شادی کو تیار پھرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں. کیونکہ لڑکی کی شکل کا خوبصورت ہونا اور بات ہے، اس کی سیرت کا خوبصورت ہونا یہ الگ بات ہے. تو اگر وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن بد کردار ہے، تو پھر اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ خوبصورت لڑکیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ چند دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک لڑکی کو بیوٹی کوئین کہا جاتا تھا. اس کی سہیلیاں، اس کے رشتہ دار، انہوں نے نام ہی اس کا بیوٹی کوئین رکھا ہوا تھا. اس کو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ اس کے اندر حسن و جمال تو بہت تھا مگر وہ پرلے درجے کی ضدی لڑکی تھی. بات بات کے خاوند کے ساتھ ضد کرنا، اپنی بات منوانا، چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دینا. تو جب عورت اس طرح مرد کو پریشان کرنے لگ جائے تو پھر وہ جتنی بھی خوبصورت ہو وہ بندے کو زہر لگتی ہے. چنانچہ اس کے ساتھ چند مہینے خاوند نے گزارا کیا اور بالآخر اس کو طلاق دے کے گھر واپس بھیج دیا. تو نسوانیت اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے، ایمانیت اور چیز ہے. غیر ملکوں میں رہنے والے نوجوان بسا اوقات عورت کے اندر نسوانیت دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، گوری ہے، فلاں ہے، اور شادی کر بیٹھتے ہیں. اور پھر ان کے اندر وہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. چنانچہ ایک نوجوان نے اسی طرح نسوانیت کو دیکھ کر کسی سے شادی کر لی. اب اس گوری سے اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا، ایک بیٹی بھی ہو گئی، کافی ملینر آدمی تھا. جب بیٹی ذرا بڑی ہونے لگی تو اس نے سوچا کہ ہم اب واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں تاکہ بچی غلط ماحول سے بچ جائے. چنانچہ اس نے لاہور میں ایک بڑی کوٹھی بنائی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں چلا گیا. دو تین سال وہاں گزرے. اس دو تین سال میں اس عورت کو یوں محسوس ہوا کہ یہاں آ کر تو بس میں گھر کے اندر ہی رہ رہی ہوں، باہر بھی جانا ہوتا ہے تو خاوند خود لے کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے. جو مجھے عیش و عشرت باہر نکلنے کی اپنے وطن میں تھی وہ یہاں نہیں. لہذا اس نے نیت کر لی بھاگنے کی. ایک دن کسی معمولی سی بات پر باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ تم نے نماز میں کیوں سستی کی، جلدی پڑھ لیا کرو. لڑکا 15-16 سال کا تھا تو باپ سمجھا کے چلا گیا. ماں نے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ تو بس تمہیں ہر وقت ڈانٹتا ہی رہتا ہے، کیوں نہ ہم اس مصیبت سے جان چھڑائیں. اب وہ بچہ کچا تھا، ماں کی باتوں میں آ گیا. چنانچہ اس عورت نے بیٹی کو بھی لیا، بیٹے کو بھی لیا، پاسپورٹ بھی لیے اور سیدھا اپنے ملک کی ایمبیسی میں گئی اور وہاں جا کر کہا جی کہ خاوند نے تو ہمیں مصیبت میں رکھا ہوا ہے، میں جانا چاہتی ہوں. اور اس خاوند کو اس ملک میں آنے کے لیے آپ راستے بند کر دیں. چنانچہ خود تو بچوں کو لے کے واپس چلی گئی. جب خاوند کو پتا چلا کہ میرا پاسپورٹ بھی لے گئی، اس نے رجوع کیا تو ایمبیسی والوں نے کہا کہ اگرچہ تمہارے پاس نیشنلٹی تھی لیکن اب تم ہمارے ملک میں نہیں جا سکتے، تمہاری بیوی نے تمہارا راستہ بند کروا لیا. اب بتاؤ کہ جس کا جوان بیٹا بھی گیا اور قریب البلوغ لڑکی بھی چلی گئی، اور زندگی کے 25 سال ساتھ رہا. اب اس کو کیسے سکون ملے؟ چنانچہ وہ اتنا روتا کہ کوئی حد نہیں. اب وہاں کیا ہوا کہ وہاں جا کر عورت نے جاب کرنی تھی, تو جاب کے بہانے اس کو تو باہر نکلنے کا موقع مل گیا, لہذا وہ روزانہ شام کو نائٹ کلب میں اپنا وقت گزارتی. لڑکا ذرا 1 سال کے بعد جوان ہو گیا, تو اس کو بھی وہاں پر بہت ساری دوستیوں کی صورتیں نکل آئیں, تو وہ اس زندگی میں مشغول ہو گیا. اور بیٹی جوان ہوئی تو اس نے بھی اسی راستے کو اختیار کر لیا. اب بتائیے کہ اس مسلمان نوجوان نے شادی کرتے ہوئے عورت کے اندر نسوانیت تو دیکھی تھی, مگر ایمانیت کو نہ دیکھا, انسانیت کو نہ دیکھا. اب بیٹھ کے رو رہا ہے, اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی نا. تو بہت بڑی غلطی نوجوان یہ کرتے ہیں کہ فقط نسوانیت دیکھتے ہیں. اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب بیوی کی تلاش کرنی ہو تو پہلے اس کے اندر ایمانیت دیکھو کہ پکی مومنہ ہے یا ڈھیلی زندگی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, نیکی کرتی ہے, پردہ کرتی ہے. یہ ایمانیت کی لائن کی چیزیں ہیں. اور پھر دیکھو کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں. مثلا ہے تو بڑی نمازی روزہ کرنے والی, مگر غصے کی تیز ہے, بڑی ضدی قسم کی لڑکی ہے, عام چور قسم کی لڑکی ہے, بے وفا قسم کی لڑکی ہے, حریص لڑکی ہے, مطلب پرست ہے. تو یہ چیزیں بتائیں گی کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. تو ایسی لڑکی بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی. تو پہلے ایمانیت دیکھیں, پھر اس کے اندر انسانیت دیکھیں. اور انسانیت دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس ماں نے پالا. عام طور پر ماں کی پرورش کا عورت پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر ماں نیک ہے تو وہ بچیوں کو پھر نیکی ہی سکھاتی ہے, اور بچی نے نیکی سیکھی یا نہیں اس کی تصدیق اس کی سہیلیوں سے ہوتی ہے. A man is known by the company he keeps. اس لڑکیوں کی جن دوسری لڑکیوں کے ساتھ زیادہ دوستی ہے, زیادہ بیٹھنا اٹھنا, زیادہ قرب ہے, ان لڑکیوں کی زندگی سے پتہ چلے گا کہ اس نے ماں کا رنگ پکڑا بھی ہے یا نہیں پکڑا. تو پہلے ماں کو دیکھیں اور پھر اس کی سہیلیوں کو دیکھ لیں جن کے وہ قریب ہے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکی کی اپنی شخصیت کیا ہے. اگر فیشنیبل, بے پردہ, بے نمازی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہے تو دھوکے میں مت پڑیں کہ یہ خود بڑی اچھے گھر کی لڑکی ہے. شادی کے بعد اچھے گھر کو بندے نے نہیں چوسنا ہوتا, بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. گڈ وومز ہیو آفن بورن بیڈ سنز. اچھی ماؤں نے بھی بدکار بیٹے جنے ہیں. تو دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ایک تو ماں نے کو تاکہ بنیاد ٹھیک ہو, اور دوسرا کہ اس نے رنگ پکڑا یا نہیں, اس کے لیے اس کی سہیلیوں کا پتہ کروائیں. تو دو باتوں سے تصدیق ہو جائے گی کہ بچی کا بیٹھنا اٹھنا, طور طریقہ, چال چلن, پسند ناپسند یہ کیسی ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ یہ کام بندہ خود تو نہیں کر سکتا, تو یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ شریعت نے نکاح سے پہلے مرد کو اجازت دی کہ وہ عورت کو دیکھ لے یا عورت اپنے میاں کو دیکھ لے, مگر وہ تو ایک دوسرے کو چند منٹ میں دیکھ کے کیا پہچانیں گے؟ شکل ہی دیکھ سکتے ہیں نا. تو شکل سے کیا پتا چلے کہ اندر دل کیسا ہے، اندر چاہتیں کیسی ہیں. لہذا یہ کام پھر لڑکی کے قریب کے محرم مرد اور عورتیں کر سکتے ہیں، اور لڑکے کے بھی قریبی مرد اور عورتیں کر سکتی ہیں. تو ماں باپ کے مشورے سے کوئی بات کرنا یہ سب سے زیادہ سیف طریقہ ہے. جو لڑکیاں لڑکے آپس میں ایک دوسرے سے دوستیاں کر لیتے ہیں اور پھر ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں کہ جلدی ہمارا نکاح کرو، اور ماں باپ کو اس میں مناسبت نظر نہیں آتی، وہ لڑکے اور لڑکیاں مصیبت خریدتے ہیں. جب تک کوئی بڑا درمیان میں نہ ہو سمجھانے والا، مناسبت کو، کمپیٹیبلٹی کو دیکھنے والا، جوان لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں سمجھ سکتے. چنانچہ پڑھی لکھی لڑکیاں اور پڑھے لکھے لڑکے بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری طبیعتیں بہت ملتی ہیں، اور چونکہ وہ کنوارے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی شدہ زندگی کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تب بعد میں جا کے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو اگنور کیا ان کو تو سب سے امپورٹنس دینی چاہیے تھی. تو اس لیے شادی کی سلیکشن میں بہتر طریقہ یہی کہ فیصلہ لڑکے اور لڑکی کا ہونا چاہیے، مگر مشورہ اس میں بڑوں کا، ماں باپ کا شامل ہونا چاہیے، تاکہ دونوں طرف کی مناسبت کو دیکھ کر ان کا آپس میں نکاح ہو سکے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض جگہوں پر خاندانوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کے لیے آپس میں فیصلہ ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکے اور لڑکی کا طبی معائنہ کسی ڈاکٹر سے کرواتے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر لڑکے میں ہی کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو لا علاج ہے، تو بھئی لڑکی کی زندگی کو کیوں برباد کرے وہ. چنانچہ قریب ہی کے عرصے کی بات ہے کہ اسی ملک میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ 15 دن کے بعد میری شادی ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے، 15 دن بعد میری شادی ہے اور میں ایچ آئی وی پوزیٹیو ہوں. اب میں پریشان ہوں کہ میں کس کو کیسے بتاؤں. اب لڑکی والوں کی بھی تیاری، نکاح بھی ہو چکا، رخصتی ہونی ہے، 15 دن رہ گئے. تو اس نے تو لڑکی کو ایک دفعہ برباد کر دیا نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس مت باندھو. اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو پسند کیا کہ کوئی ایسی بیماری ہو جو دوسرے کو لگنے والی ہے تو اس کو الگ رکھنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جزامی سے بھی تم ملنے میں احتیاط کرو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر علماء نے اس چیز کو پسند کیا کہ اگر لڑکی کو کوئی لیڈی ڈاکٹر دیکھے، لڑکے کو کوئی ڈاکٹر دیکھ لے، اور وہ یہ میک شور کر لیں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا کوئی حل موجود نہیں. چنانچہ ایسے بھی ہوا کہ ماں باپ نے شادی کر دی اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ مرد تو اپنی بیوی کے قابل ہی نہیں. اس جوان لڑکی کی زندگی تو تباہ ہو گئی نا، کیونکہ اس کے اوپر تو ٹھپا لگ گیا نا کہ یہ نوجوان، یہ شادی شدہ ہے. اب اگر اسے طلاق لے بھی لیں تو وہ متعلقہ ہی کہلائے گی، کنواری تو نہیں نہ کہلا سکتی، اگرچہ مرد جو ہے اس کے قریب بھی نہیں ہوا. تو یہ پریشانیاں پھر پوری زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے اگر ایک دوسرے کو خود ہی بتا دیا جائے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ سب سے بہتر. اور کئی مرتبہ غیر خاندانوں میں بات شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ چیزیں چھپاتے ہیں, تو اس میں اگر دونوں صلح و صفائی سے بچے اور بچی کی طبی سرٹیفکیٹ بھی لے لیں, یعنی اس کی رپورٹ لے لیں کسی ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر بچے کے بارے میں کہہ دے کہ یہ نارمل ہے, اور لیڈی ڈاکٹر بچی کے بارے میں کہہ دے یہ نارمل ہے, تو یہ ایک اچھا عمل ہے. تاہم یہ ضروری نہیں, چونکہ خاندانوں میں لڑکے کو بھی سب جانتے ہیں لڑکیوں کو بھی جانتے ہیں, اس لیے عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس چیز کی ضرورت وہاں زیادہ آتی ہے کہ جہاں دور کے رشتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بیک گراؤنڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے شرعی نقطہ نظر سے اس نقطے کو کھولا کہ بھئی شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے. جس طرح لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ نیک لڑکی دیکھیں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کو تلاش کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے, اس کے جمال کی وجہ سے, اس کے خاندان کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو اس کی دینداری کی وجہ سے پسند کرو, یعنی پہلے دینداری ہو اور بعد میں باقی چیزیں بھی ہوں. مثلا دیندار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو نور و نلا نور ہے. اسی طرح بیٹی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو نیک داماد کے سپرد کریں. بیٹی والے بھی غلطی کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس پیسہ ہے یا نہیں, اور اس پر پھر بچی کو ساری زندگی رونا پڑ جاتا ہے. یاد رکھنا, جو شخص اپنے خدا کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے اکابر اپنی بیٹیوں کے لیے نیک رشتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. اس کی تو اتنی مثالیں ہیں کہ اگر میں اس وقت بتانا چاہوں تو کئی دن اسی واقعات پر گزر جائے کہ ہمارے بزرگوں نے بیٹیوں کے لیے نیک داماد کیسے ڈھونڈے. نیک داماد ڈھونڈیے جس کے اندر دینداری ہو, جس کے اندر انسانیت ہو. رہ گئی بات اس کے مال و دولت کی, تو بچی کا نصیب اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں نہیں رہنے دیتے, برکتیں گھر میں عطا فرما دیتے ہیں. تو دونوں طرف سے دینداری کو سامنے رکھنا چاہیے. عام طور پر دیکھا گیا کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے ماں یا باپ اس بچی کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ اس نے اب اگلی زندگی میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر نے جو نصیحتیں کی اس میں سے چند نکتے سمجھ لیجیے. ایک بات تو یہ کہی کہ بیٹی کو سمجھایا ایک بزرگ نے کہ بیٹی غرور اور ضد سے بچنا اس لیے کہ یہ طلاق کی کنجی ہے. اور واقعی انہوں نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ بیٹی غرور اور ضد سے بچنا اس لیے کہ یہ طلاق کی کنجی ہے. اگر آپ غور کریں تو 100 عورتوں کو اگر طلاق ہوتی ہے تو شاید 90 سے زیادہ وہ ہوتی ہیں جن کی ضد اور جن کے تکبر سے پریشان ہو کر خامد ان کو طلاق دیتے ہیں. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹی سرما پانی کا استعمال کثرت سے کرنا. سرما سے مراد یہ کہ تم اپنے میاں کے لیے تیار ہونا, اور پانی سے مراد یہ کہ کثرت سے نہانا دھونا, یہ نہ ہو کہ تمہارے جسم سے پسینے کی بوئی آتی رہے. قناعت اور انکساری کو اپنا ہتھیار سمجھنا، یعنی انکساری سے مراد عاجزی. میاں بیوی کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں. تو یوں سمجھیں کہ گھر کے ایک چھوٹا سا گھر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنا دیا، جس طرح لوگ دفتروں میں کسی کو مینیجر بنا دیتے ہیں، فیکٹریوں میں مینیجر بنا دیتے ہیں، تو آخر کسی نہ کسی کو تو ریسپانسیبل ہونا ہی ہوتا ہے نا. تو جو ہر بات کا ریسپانسیبل ہو، نفع نقصان کا ذمہ دار ہو، اس کو مینیجر کہتے ہیں. گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کا ذمہ دار مرد کو بنایا، اور اس مینیجر کا نام اس نے خاوند رکھا. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو اپنا سربراہ تسلیم کر لے. ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنی زندگی کا بیشتر وقت خاوند کے ساتھ اس جھگڑے میں گزار دیتی ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، میرا مشورہ چلے گا، میری بات چلے گی. وہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے میں ہی اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں. عورت کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ عقل میں، سمجھ میں مرد سے بہتر بھی ہے، پھر بھی مرد کا ہاتھ اوپر رکھے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ رتبہ دیا. ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا. تو نیک بیویاں اپنے کم عقل خاوندوں کو بھی عزت دیا کرتی ہیں، ان کو اچھے مشورے اس انداز سے دیتے ہیں کہ خاوند پھر خود بخود ان سے مشورے لیتے ہیں. مشورے زبردستی مت دیا کریں، مشورہ دے دیا کریں. خاوند قبول کر لے تو بہت اچھا، نہیں قبول کرے گا تو پھر ٹھوکر کھائے گا، اور جب دو چار دفعہ دیکھے گا کہ میری بیوی نے تو مجھے یہ مشورے دیے تھے، اگر میں اس پر عمل کر لیتا تو اچھا ہے، تو وہی خاوند جس نے دو تین باتوں کو اگنور کیا، وہ تیسری مرتبہ پہلے مشورہ پوچھے گا، پھر کوئی قدم اٹھائے گا. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس کے کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی. ایک ماں نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی، اپنے خاوند کے سونے کھانے پینے کے اوقات کا خیال رکھنا. کئی مرتبہ یہ چیزیں بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں. مثلا عورتیں بعض اوقات سست ہوتی ہیں، تو خاوند کے جانے کا وقت آ گیا اور اس کی میٹنگ ہے اور ابھی کھانا ہی تیار نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اسے آگ لگے گی. یا خاوند کے جلدی جانا ہے کہیں اور اس کا سامان سفر ہی تیار نہیں، یا اس کے کپڑے ہی تیار نہیں، یا خاوند کو ضرورت پڑی کسی چیز کی اور بیوی صاحبہ نے ایسی جگہ رکھی کہ اب اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے کہاں رکھی، مل ہی نہیں رہی. تو اس قسم کے جو واقعات ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کا سبب بنتے ہیں. تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے کھانے پینے کے اوقات کا خاص خیال رکھے، اس کے اہل و عیال کے مرتبے کا بھی خیال رکھے. مثلا جب میاں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو جو میاں کے ماں باپ ہیں ان کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح عزت دے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، اب شادی کے بعد وہ ان سے ملنا ہی چھوڑ دے اور فقط بیوی ہی کے ساتھ بیٹھے رہا کرے. یہ سب بے وقوفیاں ہوتی ہیں. اچھی بیویاں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے خاوند کو خوش رکھنا ہے اس طرح خاوند کے قریبی رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنا ہے. اچھے خاوند ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنی بیوی کا دل خوش رکھنا ہے بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھنا ہے. بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کا راز فاش نہ کرے. اگر کوئی کمزوری ہے یا کوئی ایسی اونچ نیچ کی بات ہے تو اپنے خاوند کے راز کو اپنے سینے میں رکھے. کئی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنی والدہ کو اپنی بہن کو پوری کارگزاری سنانے کی عادی ہوتی ہیں, اور کئی مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیٹی کو ریموٹ کنٹرول بنا کے رکھتی ہیں. تو اگر ماں اپنی بیٹی کو ریموٹ کنٹرول بنا کے رکھے گی تو اس بیٹی کا گھر تو کبھی نہیں آباد ہوگا. بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی خوشی کے وقت میں رنجیدہ نہ بنے اور اس کے رنجش کے وقت میں خوشی نہ ظاہر کرے. یعنی اپنی خوشی اور غمی کو خاوند کی خوشی اور غمی کے ساتھ رکھے. کسی وجہ سے خاوند غمزدہ ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے غم کو محسوس کرے, اور اگر یہ ہنس ہنس رہی ہے اس کی باتوں پر تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو غصہ آئے گا, اور غصہ ہی بنیاد بنتا ہے جدائیوں کا, طلاق ہونے کا. بیوی کو چاہیے کہ نہ تو ہر وقت شوہر کو اپنے ساتھ رکھے, چونکہ کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ بس مرد تو باہر جائے ہی نہیں. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی, حد کے اندر جو چیز رہے وہی اچھی ہوتی ہے. تو جتنا دن کا وقت میاں بیوی نے اکٹھا گزارنا ہوتا ہے وہ اکٹھا گزارے, اور جو باقی کام کاج کا وقت ہے وہ کام کاج میں گزارے. خاوند کے لیے یہ بھی اچھا نہیں کہ ہر وقت ہی بیوی کا طواف کرتا رہے, اور یہ بھی بیوی کو نہیں چاہیے کہ مرد کو اگر ضرورت ہو تو وہ اپنے خاوند کو روک لگائے. شریعت نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا. جس طرح دلہن کو یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں اسی طرح دلہا کو بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنا تھا تو طبرانی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ تمہاری ہے بشرطے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ میں بہت بڑی حقیقت موجود ہے. فرمایا کہ فاطمہ تمہاری ہے بشرطے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہو. اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ عورت تو بیوی تو خاوند ہی کی ہوتی ہے, وہ تو اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو اپنے میکے کو چھوڑ کے قربان کر کے اس خاوند کے لیے آ چکی ہوتی ہے. اب یہ خاوند پہ منحصر ہے اگر وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے تو گھر آباد ہو جائے گا, اور اگر بیوی کو مس ہینڈل کر لے تو گھر برباد ہو جائے گا. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ گھر کا آباد کرنا نہ کرنا یہ خاوند پہ منحصر ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تمہاری ہے بشرطے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہو. جو خاوند اپنی بیوی کو محبت دے, پیار دے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرے تو اس لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد نہیں کرے گی. آخر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کیوں آئی؟ ہمارا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والی ہماری مسلمان بچیوں میں سے 100 میں سے 99 بچیاں جب اپنے گھروں سے چلتی ہیں تو وہ اپنے دل میں نیت لے کے چلتی ہیں کہ میں نے گھر کو آباد کرنا ہے. اب آگے اگر خاوند اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو گھر آباد ہو گیا، اور اگر خاوند ہی بے وقوف نکلا تو گھر برباد ہو گیا. ایک چچا نے اپنے بھتیجے کو شادی کے وقت یہ نصیحت کی کہ بیٹے، میں نے تمہیں اپنا سمجھ کے اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا، اب میری بیٹی کو خوش رکھنا تاکہ میری زبان پر تمہارا اچھا تذکرہ رہے، اپنے دل کو میرے دل سے دور نہ ہونے دینا. یعنی اگر تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے تو تمہارا دل میرے دل سے ملا رہے گا، اور اگر اس کو غم زدہ کرو گے تو میرا دل تمہارے دل سے دور ہوگا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نئے لوگ ہیں، لہذا جب تم مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے خوش کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر کبھی میں تمہیں غصے میں دیکھوں گا تو تمہیں خوش کرنے کی کوشش کروں گا، اور زیادہ شکوے شکایتیں نہ کرنا کہ اس سے محبت کم ہوتی ہے، اور یاد رکھنا کہ جب دل میں محبت ہو اور پھر اس سے اذیت پہنچے تو محبت دل سے رخصت ہو جایا کرتی ہے. تو ان باتوں کو میاں بیوی نے پلے باندھ لیا، چنانچہ اتنی خوشی کی زندگی ان کی گزری کہ پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے نکاح میں دیا تھا، اور آج شادی کے اتنے سال گزارنے کے بعد میں آپ سے اتنا خوش ہوں کہ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے بھی آپ کے نکاح میں دیتی ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ میں اتنا آپ سے خوش ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میاں بیوی جنت میں اگر جائیں گے تو عورت اپنے آخری خاوند کے پاس جائے گی. تو اگر آپ کی وفات بھی ہو گئی، چونکہ آپ عمر میں ان سے کافی بڑے تھے، تو میں آپ کے بعد دوسرا نکاح ہرگز نہیں کروں گی، اور میں جنت میں بھی آپ ہی کی بیوی بننا چاہوں گی. یہ ہوتی ہے پرسکون اور ازدواجی زندگی. اب خاوند اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ان کی بیویاں ان سے اتنا خوش ہیں کہ وہ ان کو کہیں کہ ہم یہاں تو آپ کے نکاح میں ہیں، ہم آگے بھی آپ ہی کے نکاح میں رہنا چاہتی ہیں. ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی شادی کے وقت کہ بیٹی، تو اپنے خاوند کے لیے بیوی اور ماں کا کردار ادا کرنا. کیا مطلب؟ کہ بیوی تو تم ہو ہی صحیح، مگر ہر مرد کی مثال بڑے بچے کی مانند ہوتی ہے، اور یہ 100% ٹھیک بات ہے. لوہے کی لکیر ہے، مرد جتنا بھی بڑا بنتا پھرے گھر میں اس کی مثال بڑی عمر کے بچے کی طرح ہوتی ہے. تو بیوی کو اپنے مرد کو بھی اسی طرح سنبھالنا ہوتا ہے جس طرح چھوٹی عمر کے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو بیوی یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے خاوند کی ضرورت پوری کر دی، کھانا بنا دیا، بات ختم. نہیں نہیں نہیں، اچھی بیویاں وہی ہوتی ہیں جو خاوند کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں. جس طرح ماں ان کے لیے ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اچھی بیویاں بھی اپنے خاوند کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں. تو اس ماں نے دیکھو کتنی پیاری نصیحت کی اپنی بیٹی کو کہ بیٹی تو اپنے خاوند کی بیوی اور ماں کا کردار ادا کرنا. مرد کی حیثیت بڑے بچے کی سی ہوتی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا تو وہ خود بخود تمہارا محتاج ہو جائے گا. خاوند کے سامنے ہر وقت میکے کا ذکر نہ کرنا. خاوند ہی تمہاری کل کائنات ہے، لہذا اپنے شوہر سے ٹوٹ کر پیار کرنا. یہ جو ایک نعمت ہے نا کہ اپنے خاوند سے ٹوٹ کے پیار کرنا، اس کو شریعت میں بہت زیادہ پسند کیا گیا اور یہ جنتی حوروں کی صفت ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اپنے خاوندوں کی عاشقہ ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ جس عورت کو دنیا میں حوروں کی صفت دے تو وہ عورت اپنے خاوند سے ٹوٹ کے پیار کرتی. میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے پاس جب ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے سنوارا کریں. شریعت نے اس چیز کو پسند کیا. چنانچہ حضرت ابن عباس نے فرماتے تھے کہ میں اپنی اہلیہ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سنوارتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے اپنے آپ کو سنوارتی ہے. یعنی عورت کا سنوارنا تو یہ ہوا کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور مرد کا سنوارنا بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے. ایسا نہ ہو کہ اب اس کے بال ہی اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ انسان کم نظر آتا ہے، جن زیادہ نظر آتا ہے. تو بیوی کو محبت کیا ہونی، بیوی کو تو وحشت ہونی ہے اس سے. چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک میاں بیوی آئے اور بیوی نے کہا کہ امیر المومنین، نہ یہ میرے لیے ہے اور نہ میں اس کے لیے ہوں. امیر المومنین، نہ یہ میرے لیے ہے اور نہ میں اس کے لیے ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کے خاوند کو دیکھا تو وہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ لوک بندہ تھا، خوب عبادتیں کرتا تھا، اس کے بال خوب لمبے لمبے بڑے ہوئے تھے اور اس سے کنگھی بھی نہیں کی ہوئی تھی اور کپڑے بھی ایسے ہی تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاوند کو بلا کر کہا کہ ابھی جاؤ اور اپنی مونچھوں کو چرچھواؤ، بالوں کو کٹواؤ، غسل کرو، خوشبو لگاؤ اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے پھر میرے پاس آؤ. اور اس کی بیوی کو کہا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کے انتظار کریں. بیوی کو نہیں پتا تھا کہ عمر لانوں نے کیا کہا. چنانچہ جب خاوند نہا دھو کے اور تیار ہو کے خوشبو لگا کے آ گیا، آخر وہ بھرپور نوجوان تھا، مگر اس نے اپنی حالت ہی ایسی بنائی ہوئی تھی کہ بالکل بوڑھوں جیسی تھی. تو جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس کی بیوی کو بلوایا. جب بیوی آئی تو اس نے اس کو دیکھ کر پہلے تو پہچانا ہی نہیں اور وہ ذرا جھجک گئی، پیچھے ہٹنے لگی. تو عمر لالو نے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو، یہ تمہارا ہی خاوند ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ اس کا خاوند جو ہے وہ اتنا صاف ستھرا اور اچھا لگ رہا ہے اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، خوشبو لگی ہوئی ہے، تو وہ عورت دیکھ کر حیران ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ آگے بڑھی اور اس نے اپنے خاوند کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہنے لگی، امیر المومنین، اب میں جھگڑا آپ کے سامنے پیش نہیں کرتی، اب میں اس کی بیوی بن کر گھر میں رہوں گی. جن اوقات میں شریعت نے بچوں کو، غلاموں کو گھر میں آنے کے لیے منع کیا کہ وہ اجازت لیں، استئذان، ان اوقات میں عورت کو چاہیے کہ وہ بالخصوص تیار رہے، صاف ستھری رہے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں وہ پرائیویسی کے اوقات ہیں. اور وہ اوقات کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت، عشاء کے بعد. عورت کی طبیعت کو پہچاننا کہ اس کو اپنے خاوند سے کس طرح سے زیادہ سکون ملتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے. میاں بیوی کے میل ملاپ میں عورت کو کس طرح سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ مرد کا کام ہوتا ہے. مرد اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھے گا تو بیوی بھی اتنا ہی اس کا گھر آباد کرے گی اور یہ گھر چھوٹی سی جنت بن جائے گا. اب یہی عنوان بیوی سے متعلق اتنا وسیع ہے کہ شاید ایک دو دن مزید اسی عنوان پر گفتگو کرنی پڑے. تو چونکہ وقت کافی ہو چکا لہذا یہ عاجز اپنی بات کو ادھر ہی بند کرتا ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہیں سے آگے بات بڑھائی جائے گی اور ازدواجی زندگی کے معاملات کو ذرا تفصیل سے اس لیے بتایا جائے گا کہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں ختم ہوں اور انسان گھر میں سکون کی زندگی گزارے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر سکون نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما, ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. رب کریم ہمیں نیکوکار بنا, فرما بردار بنا. اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. مستورات کے دلوں کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ ان تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جنہوں نے سچی توبہ کی ان کو اب نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما. جو گھر بار سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو خاوند سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو اولاد سے پریشان ہیں ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا ہمارا رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں یوں مل بیٹھنا قبول فرما اور اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ دور قریب سے جو مستورات بیانات سننے کے لیے اہتمام کوشش کے ساتھ آتی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما اور اس کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.